لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ماہ رمضان المبارک میں ہمارا سفر جاری رہا، قرآن شناسی اور فتنہ و فساد کے اسباب اور وجوہات تھا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں مختلف صفات اور مختلف اسباب اور وجوہات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی اور سماج میں فتنے اور فسادات وجود میں آتے ہیں، جن میں تکبر، نفاق، بغض و کینہ، تہمتیں اور ناروا باتیں اور غلط افواہیں کا تذکرہ ہم نے ان مجالس عزا میں کیا، اور کوشش کریں کہ ان صفات سے اپنے وجود کو بھی پاک کریں اور سوسائٹی میں موجود غلط عناصر سے بھی دور رہیں، تاکہ مومنین کے درمیان میں اختلافات وجود میں نہ آئیں. اس لیے کہ دنیا میں واحد مذہب تشیع ہے جس پر ساری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں. اگر ہم لوگ تمام ادیان اور مکاتب کا مطالعہ کریں، چاہے وہ الہی کتابیں ہوں یا الہی مذاہب ہوں، جیسے عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور اسلام، یا غیر الہی مکاتب ہوں، ان سارے الہی مکاتب کی نگاہیں ایک ایسے انقلاب کی طرف ہیں جس انقلاب کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے. چاروں طرف جو ظلم بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف جو فسادات بڑھ رہے ہیں، ان سب کی نگاہیں اور امید ایک ایسے انقلاب پر ہے جس انقلاب کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے اور ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اسی امید کے ساتھ سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں. سب لوگوں کا مطلب جو دنیا میں مستضعف ہیں، جو جن کو لوگوں کو دنیا والوں نے کمزور کر دیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، سب کی نگاہیں ایک انقلاب، عظیم انقلاب کی طرف ہیں، اور اس انقلاب کا پیغام دینے والے شیعہ ہیں، اور کسی کے پاس وہ اس انقلاب کے کوئی دلائل موجود نہیں ہے جتنے دلائل شیعوں کے پاس موجود ہیں. اس لیے کہ ہر انقلاب کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے، ہر انقلاب کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو انقلاب برپا کر سکے اور عدل و انصاف کا پیغام دے سکے، اور وہ رہبر ہے اور زندہ ہے تو مذہب تشیعوں میں. ہم دنیا والوں کو امن کا پیغام دینے والے، ہم دنیا والوں کو امید دلانے والے کہ وہ زندگیوں سے مایوس نہ ہوں، وہ اپنے حیات سے ناامید نہ ہو جائیں. اگر ہم لوگ ان کو امید دلا رہے ہیں، ان کی ڈھارس بنے ہوئے ہیں، اگر ہم ہی خود اختلافات کا شکار ہو جائیں تو ان لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے جن لوگوں کی نگاہیں اس انقلاب کی طرف ہیں جہاں پر عدل و انصاف قائم ہوگا. اس انقلاب کی وجہ سے، ہمارے اختلافات کی وجہ سے، ان کی ڈھارسیں اور امیدیں ختم ہو جائیں گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہب تشیع کے ماننے والے شیعہ حضرات اور مومنین جو انقلاب کربلا کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ کم ہیں، قلیل ہیں، اور حق پر چلنے والے کم ہی ہوتے ہیں، اور وہ اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں تو ساری دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بن سکتے ہیں. گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہم لوگ اکثریت ہم میں سے یہ کوشش کریں کہ اس اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے، فسادات کو ختم کرنے کے لیے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. بات سخت ہے لیکن ہم نے روایات اور آیات کے ذیل میں اپنے گفتگو کو آپ حضرات تک پہنچایا کہ زبان، بیان، خطاب، گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کا انداز پروردگار کی ایک نعمت ہے عظیم انسان کے لیے. اس نعمت کو انسان اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرے اور اسے ہٹنے نہ دے. زبان جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے، لہجہ جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا بنیادی فلسفہ ہے ذکر پروردگار، اس کا بنیادی مقصد ہے ذکر اہل بیت، اس کا بنیادی مقصد ہے آپس میں اتحاد کی دعوت دینا. اس کا مقصد یہ ہے، اگر مقصد سے یہ زبان ہٹے تو کئی گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے. علماء کرام نے کتابوں میں زبان کے گناہوں کا ذکر کیا ہے جس میں 40 سے زیادہ ایسے گناہ ہیں جو زبان سے مربوط ہیں، جو زبان سے مربوط ہیں، جھوٹ سے لے کر، تہمت سے لے کر، افترا پردازیوں سے لے کر، غلط افواہیں، غلط گواہی، ظلم کی گواہی، ظالمین کے لیے جاسوسی کرنا، یہ سارے کام زبان سے مربوط ہیں. یعنی 40 سے زیادہ گناہ ایسے ہیں جو زبان سے مربوط ہیں. اس لیے پروردگار نے 400 سے زیادہ مقامات میں قرآن مجید میں ذکر کے لیے کہا ہے، تاکہ ان 400 مقامات میں اگر انسان ذکر میں مشغول ہو جائے تو 40 گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. پروردگار نے کہا وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرو جتنا ہو سکتا ہے. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے تذکرے کے لیے پروردگار نے جگہ جگہ، حتیٰ ہم لوگوں کے لیے نہیں، بات یہ ہے کہ پروردگار نے خود اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف آیتوں میں فرمایا وذکر، تم یاد کرو، ذکر کرو. گفتگو کرنا ہی چاہتے ہو تو انبیاء کے قصے پڑھو، ان کے داستانوں کو بیان کرو. وذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کرو حضرت ابراہیم کو، یاد کرو حضرت اسماعیل کو، یاد کرو حضرت آدم کو، تاکہ یہ واقعات جب تمہاری یاد آتے چلے جائیں گے، ذکر کرتے چلے جاؤ گے، ان واقعات سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تمہاری زبان گناہوں سے بچ جاتی ہے، اور دوسرے گزشتہ امتوں میں رونما ہونے والے واقعات سے آئندہ چلنے والی زندگی کے لیے عبرتیں ملتی چلی جائیں گی، نصیحتیں ملتی چلی جائیں گی. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا زین و مجالس کو بے ذکر علی ابن ابی طالب. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. کہ جب بھی چار آدمی بیٹھ جائیں تو تذکرہ کرو مولا کائنات کا، مولا کائنات کی شجاعت کا، مولا کائنات کی سخاوت کا، مولا کائنات کی شہامت کا، مولا کائنات کی عبادت کا تذکرہ کرتے چلے جاؤ. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر ایک ہے، فائدے دو ہیں. ذکر ایک ہے علی کا، فائدے دو ہیں. دو فائدے کیسے؟ یہ ایک ذکر ہے جو تمہیں گناہوں سے بچاتا بھی ہے اور ثواب بھی عطا کرتا چلا جاتا ہے. ثواب پر یہ محمد و آل محمد پر. اگر بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو انسان خاموش رہے. گفتگو اب یہاں سے ہماری شروع ہوگی کہ روایتوں میں ہے سمت، خاموشی صاحب ایمان کی ایک صفت ہے جسے عربی زبان میں کہا ہے الصمت. الصمت یکسب المحبہ, جو زیادہ بولتے نہیں ہیں ان کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں. الصمت یکسب المحبہ, بولنا زیادہ, جتنے آپ انسان بولتا چلا جائے گا اتنا ہی اس سے غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی. یہ بولے گا بہت, مجھ پہ پابندی مت لگائیے گا, جتنا بولے گا انسان اتنی اس کے خطائیں زیادہ ہوں گی. اس لیے انسان جتنا خاموش رہے گا اس کی غلطیاں کم ہوں گی. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, من کثر کلامہ کثر خطاؤہ, جس کی باتیں زیادہ اس کی غلطیاں زیادہ. وہ من کثر خطاؤہ قل حیاؤہ, اور جس کے اکاؤنٹ میں خطائیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے, اس کی شرم کم ہو جاتی ہے. وہ من قل حیاؤہ قل ورعہ, جس کی حیا کم اس کا تقوا کم. وہ من قل ورعہ مات قلبہ, جس کا تقوا کم ہو جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے, اور جس کا دل مر جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. لیکن نتیجہ کہاں تک لے جا رہا ہے مولا کائنات؟ اگر اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے, زندہ رکھنا ہے, تو باتیں کم ہونی چاہیے. اس لیے جتنا بولیں گے اتنا خطا کریں گے. فرمایا الصمت یکسب المحبہ, الصمت یکسب الوقار. اگر بزرگی چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھو. زیادہ سوچے انسان. اکثر عبادت ابو ذر التفکر, ابو ذر کی سب سے زیادہ عبادت ہے سوچنا. جی میں یہ نہیں کہا کہ آپ نعرے اور صلوات میں بھی خاموش رہ جائیں, سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کل شعین, امام فرماتے ہیں کل شعین دلیل, وہ دلیل العقل التفکر. جو نوجوان غور سے سنے اس جملے کو, اس حدیث کا ترجمہ سنیے. لکل شعین دلیل, ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے. سمجھدار کی نشانی یہ کہ وہ سوچتا بہت ہے. وہ دلیل التفکر الصمت, اور سوچنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. آدمی خاموش بیٹھے تو سوچے, خاموش بیٹھے تو وہ پلان بنائے. اگر وہ غور و فکر کرے, اگر بولتا چلا جائے تو کیا غور و فکر کرے. ہر چیز کی ایک نشانی ہے. عاقل اور سمجھدار کی نشانی یہ ہے کہ وہ سوچے, اور سوچنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. یہ روایتیں ہیں, اور اس کی طرف کافی آیتیں اور روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ انسان خاموش رہے. لیکن وہاں جہاں بولنا چاہیے بولے. دیکھیے ایسی حدیث تک میں لے آیا آپ کو, چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مولا ایسی روایتیں بھی ہیں جہاں پر بولنے کی تاکید ہے, اور ایسی روایتیں بھی ہیں جہاں خاموش رہنے کی طرف تاکید کی گئی ہے. ہم کن روایتوں کو مانیں, ہم کن روایتوں کو چھوڑ دیں. ایک سوال ہے, کسی نے چوتھے امام سے پوچھا, مولا کس چیز کو مانے, خاموش رہے یا بولے, بولنا بہتر ہے یا خاموش رہنا؟ چوتھے امام نے فرمایا, ہر عبادت کی آفتیں ہیں, ہر چیز کی آفت ہے. ایک موضوع ہے روایتوں میں, آفتیں عبادتوں اور دوسری چیزوں کی آفتیں. علم کی آفت کیا ہے, عبادت کی آفت کیا ہے, اخلاص کی آفتیں کیا ہے, مصیبتیں کیا ہے, ایک موضوع ہے الگ سے موضوع. مولا امام نے فرمایا, ہر چیز کی ایک آفت ہے, اس چیز کو آفت سے بچانا وہ چیز بہتر ہے. اگر بولنے میں فساد ہو تو خاموش رہو, اگر خاموش رہنے میں فساد ہو تو بولو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس سے زیادہ میں کھل کے کیا بولو. امام نے فرمایا, حدیث سے میں بتا سکتا ہوں آپ کو, اگر بولنے میں فساد ہے تو خاموش رہو, اگر خاموش رہنے میں فساد ہے تو بولو. اس لیے کہ وہاں خاموش رہنا جہاں بولنا چاہیے ظلم ہے, وہاں بولنا جہاں خاموش رہنا چاہیے ظلم ہے. ہر جگہ خاموش نہیں رہا جا سکتا, اور ہر جگہ بولا بھی نہیں جا سکتا. لیکن جہاں پر دین پر آفت آ رہی ہے وہاں خاموش نہیں رہا جا سکتا, جہاں پر فساد ہو رہا ہے وہ بولا نہیں جا سکتا. کربلا سے لے کر شام تک
یا کربلا سے لے کر کوفے کے بازار تک زینب خاموش نہیں، لیکن جب زینب نے دیکھا ایک علی کی بیٹی ہے خاموش نہیں کوفے کے بازار تک، جب دیکھا کہ خود اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، زینب نے کہا بولنا پڑے گا، بھرا مجمع ہے جہاں پر اکثر مرد کے حواس اڑ جاتے ہیں وہاں ایک خاتون بول رہی ہے، جس بازار میں تبل و باجے کی آوازیں تھیں، اونٹوں کی ہنناک کی آواز تھی، تبل و باجے تالیاں لوگ بجا رہے تھے، وہاں پر علی کی بیٹی نے کہا اب یہاں پر خاموش رہنا نہیں. ابن زیاد کے دربار میں زینب نے کہا اور شام کے درباروں میں زینب نے خطبے دیے جہاں یہاں پر بولنا چاہیے. جب یزید نے پوچھا اے زینب علی کی بیٹی تم نے کربلا میں کیا دیکھا، وہ سوچ رہا تھا کہ ذریعے سے اس سوال کے ذریعے سے زینب کو میں رلا دوں گا. زینب رونے میں مجبور ہو جائے، خاتون ہے، میں یاد دلاؤں گا مصیبتیں کربلا میں کیا کیا ہوا، تو زینب گریہ کرنا شروع کرے گی اور میں جو چاہے وہ بولوں گا. زینب نے کہا مجھے یہاں رونا نہیں چاہیے، مجھے یہاں بولنا چاہیے. یزید نے پوچھا کیا دیکھا تم نے کربلا کے میدان میں، تو زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بھانجوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بھتیجوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بلکہ زینب کبری نے کہا یزید سننا چاہتا ہے میں نے کیا دیکھا کربلا میں. وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن کے اور کچھ نہیں دیکھا. میں نے خوبصورتیاں دیکھی ہیں کربلا کے میدان، کیا حسن ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے کہ حسین کا سر کٹ گیا میں گریہ کروں، میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی کا سر نو کے نیزے پر بول رہا ہے، یہ حسن ہے. دیکھیں کتنا فلسفہ بتایا زینب کبری نے. تو جہاں چوتھے امام نے فرمایا جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں بولنا ظلم ہے، جہاں بولنا چاہیے وہاں خاموش رہنا ظلم ہے. لیکن ان دونوں میں بولنے کی زیادہ تاکید ہے. انبیاء آئے تبلیغ کے لیے انہوں نے کہا، اولیاء آئے خطبے انہوں نے دیے زبان کے ذریعے سے، اوصیاء آئے انہوں نے سمجھایا زبان کے ذریعے سے. دیکھیے خوبصورت حدیث عرفانی جملے امام سجاد کی امام فرماتے ہیں اگر زبان نہ ہوتی تو خاموشی کی فضیلت کون بیان کرتا. یہ جملہ سمجھ گیا آپ، اگر زبان نہ ہوتی تو خاموش رہنے کی فضیلت بھی اسی زبان کے ذریعے سے ممکن ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لیکن یہ زبان افتخار کا ذریعہ نہ بنے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اوحى الله الی یا محمد افتقار الناس فی الدنیا علی ستۃ اوجہ. پیغمبر علیہ السلام فرماتے پروردگار نے مجھ پر وحی نازل کی اور وحی ان کے ذریعے سے کہا اے محمد دنیا میں لوگ چھ چیزوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ان کو یہ چھ چیزیں صحیح راستے میں لے آنا ہے، وہ فخر کرتے ہیں. وہ کون سی چھ چیزیں ہیں؟ اولہ بالوجہ الحسن، سب سے پہلی چیز لوگ اپنے حسن پر ناز کرتے ہیں، اپنے حسن پر ناز کرتے ہیں. وَالثَّانِي بِالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، اور دوسری چیز جس پر لوگ افتخار کرتے ہیں فخر کرتے ہیں وہ اپنی زبان ہے، اپنی فصاحت اور بلاغت پر. جیسے میں بولتا ہوں کوئی نہیں بولتا، بِالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ فخر کرتے ہیں لوگ. تیسری چیز جس کی وجہ سے لوگ افتخار کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں بِالْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ، اپنی طاقت اور اپنی توانائی پر فخر کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس قوت ہے طاقت ہے اور کسی اور کے پاس نہیں، آج کے زمانے میں یہ تو ملکوں میں بھی ہے، صرف افراد میں نہیں، یہ چیزیں ملکوں میں بھی آ گئی کہ ہم سب سے بڑے رہیں، سب سے طاقتور رہیں. میرے عزیزوں جملہ کہہ دوں، کسی کو گرا کر کھڑے ہو جانا کمال نہیں ہے، اٹھا کر کھڑے ہونے میں کمال ہے. آج کی دنیا یہ سوچ رہی ہے کسی ملک کو دبا دے ہم کھڑے ہو جائیں گے، دبا کر کھڑے ہونا تو ہر ایک کر سکتا ہے، اسے کھڑا کر کے کھڑے ہو جائیں اور وہ تمہیں سر اٹھا کر دیکھے. قوت اور طاقت اور توانائی سبب افتخار سمجھتے ہیں. تیسری قسم، چوتھی قسم، دل ملک والحکومہ، جس کے سبب افتخار کا سبب بنتا ہے وہ مملکت ہے. ہماری کتنی مملکت بڑی ہے، کتنی ہماری زمین بڑی ہے، کتنے ہمارے پاس شہر موجود ہیں، کتنے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، انسان افتخار کا سبب بناتا ہے. خوبصورتی سبب افتخار، مال و دولت سبب افتخار، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، بالمال والولد، بچوں اور مال کے ذریعے سے انسان افتخار کرتا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، سبب افتخار سمجھ لیا انسان. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں پروردگار نے مجھ پر وہی نازل کی کچھ چیزیں جس کی وجہ سے لوگ افتخار کرتے ہیں، پیغمبر ان سے کہہ دو کہ حسن کو دین کے لیے استعمال کرو. اگر حسن برائی میں استعمال ہو گیا ان سے کہہ دو تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کارہون. قرآن کہہ رہا ہے ان کے چہروں سے آگ برسے گی. بعض ہوتے ہیں نا وہ بہانہ کراتے ہیں حشر کے میدان میں، کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں حسین بنایا تو ہم نے گناہ کر لیا. پروردگار کہے گا حضرت یوسف کو لیا، حضرت یوسف آئیں گے اور پروردگار ان سے سوال کرے گا کیا تمہارا حسن یوسف جیسا ہے؟ حسن یوسف جیسا ہے؟ کہا نہیں پروردگار، ان کا حسن کا ہمارا حسن کا، ان کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہے، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یوسف کے لیے دربار میں سارے امکانات موجود تھے گناہ کے، جو گناہ نہ کرے وہ نبی بن جاتا ہے. حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کہا ما ہذا بشر الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں ہے، گناہ کے اسباب فراہم ہونے کے باوجود جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، فرشتہ. امکانات تھے، دروازہ بند تھا، کوئی نہیں تھا تو گناہ نہیں کیا، وہ فرشتہ بن گئے. یہ علامہ اقبال کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. جی سن رہے ہیں آپ یا تھک گئے ہیں؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کیونکہ بغیر محنت کے انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ہزاروں فرشتے اس کی خدمت کے لیے آئے ایسا انسان بن جائے، نہیں، فرشتوں کی قطار لگ جائے اس کے دروازے پر خدمت کے لیے، وہ ایسا انسان بن جائے اور کہے ہم ان کی خدمت کے لیے جائیں گے. انسان حسن کو سبب افتخار نہ بنائے. ولمن افتقر بالفصاحت والبلاغہ، جو فصاحت اور بلاغت کو سبب افتخار سمجھتا ہے، پہ رسول ان کو یہ پیغام سنا دو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم ما کانوا یکسبون. اے رسول ان کو پیغام سنا دو آج کے دن تم کیا کہو گے، تمہارے منہ پر تالے لگائے جائیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. کیا کیا ہے؟ ما کانو یکسبون. پھر اس زبان کو میں کہاں استعمال کروں؟ زبان کو میں دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کروں، زبان کو میں دوستیاں پھیلانے کے لیے استعمال کروں، زبان کو میں محبتیں پھیلانے کے لیے استعمال کروں. منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے، گواہی دیں گے ہاتھ اور پیر، انسان سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے کیا کیا ہے، انسان کے اعضا خود گواہی دیں گے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. ہم سب کو دبا سکتے ہیں، غور سے سنیے گا اس جملے کی طرف، ہم سب کو دبا سکتے ہیں لیکن اپنے ضمیر کو دبا نہیں سکتے. جی ہم سب کو کچل سکتے ہیں، سب کے منہ بند کر سکتے ہیں، کسی کو پیسوں کے ذریعے سے، کسی کو دبدبے کے ذریعے سے، کسی کو ڈرانے کے ذریعے سے، کسی کو بھگانے کے ذریعے سے سب کے منہ بند کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر جو ضمیر ہے اسے ہم دبا نہیں سکتے. یہ وجدان جو ہے وہ پکار اٹھے گا میں نے کیا کیا ہے. اس لیے اکثر ظالم پریشانی کے حال میں اس دنیا سے گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے وجدان نے انہیں، ضمیر نے انہیں سونے نہیں دیا، انہیں سونے نہیں دیا. ہائے ہم نے کیا کیا، ہائے ہم نے کیا کیا. شمر و یزید و عمر صاحب رات میں اٹھتے ہوئے چلاتے تھے ارے ہم نے کیا کر دیا ہے، ان کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ ظلم کرنے والے کو کبھی چین نہیں ملتا، کبھی چین نہیں ملتا، ان کا ضمیر انہیں سونے نہیں دے گا. کسی کو تماچا لگا کے دیکھیے رات بھر آپ کو نیند نہیں آئے گی، تھوڑی نیند نہیں آ رہی ہے، یہ ضمیر مجھے سونے نہیں دے رہا ہے، یہ ضمیر مجھے سونے نہیں دے گا، اس لیے کہ میں نے ظلم کے مارے کسی کو تماچا لگا دیا ہے. اب ہزاروں لوگوں پر جو ظلم اٹھا رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ ان کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں، نیند نہیں آئے گی ان کو، ان کا نرم بستر کانٹے کے بستر میں بدل جاتا ہے. تبھی تو ایسے فیصلے لینے لگتے ہیں جسے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. انہیں نیند نہیں آتی ہے، تو زبان کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں.
اور ایسی تبلیغ جہاں پر شجاعت ہو. حدیث میں ہے سب سے بڑا جہاد ظالم کے دربار میں حق بولنا, سب سے بڑا جہاد ہے ظالم کے دربار میں حق بولنا. ایک جملہ ہی کافی ہے, میرے ہزاروں تقریروں سے اس نوجوان کو وہ جملہ کافی ہے جو ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق کا اعلان کر دے, حق کا اعلان کر دے. جیسے میسم تمار, اس درخت کو پانی دے رہے ہیں جس درخت پر پھانسی لگنی ہے, اس درخت کو پروان چڑھا رہے ہیں جس درخت پر پھانسی لگنی ہے. یہاں پر محبت کا جو امتحان ہوتا ہے وہ عجیب امتحان ہے. کیا کہا, کیسے سزا دو, کیا کہا تمہارے مولا نے؟ میسم نے کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ میری زبان کاٹی جائے گی. جی ابن زیاد نے کہا میں تمہارے مولا کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دوں گا, تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا, ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. ہاتھ پیر کو کاٹ کر تخت دار پر آویزہ کر دیا کہ زبان نہیں کاٹی جائے گی, تو مولا کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دوں گا. ظالم میں اتنی طاقت, دار پر آویزہ کیا, میسم تمار نے پکار کر کہنا شروع کیا آؤ کوفے والا آؤ, میں تمہیں علی کے فضائل بیان کروں. پل بھر میں سینکڑوں کا مجمع جمع ہو گیا, کاغذ اور قلم لے کر میسم بیان کرتے جا رہے, لوگ لکھتے چلے جا رہے. درباری نے خبر دی اگر زبان نہ کاٹی جائے تو یہ فضائل مولا کانا سے سارے کوفے کے گھروں کو بھر دے گا. یا بندہ خدا حکم دیا کہ زبان کاٹی جائے. میسم نے دار سے اعلان کیا نجف کا رخ کر کے, مولا آپ کو میرا سلام ہو, آپ نے جو کہا تھا سچ کہا تھا. میسم نے اعلان کیا, دیکھیے دار پر چڑھ کر فضائل کا اعلان کیا, حق بات زبان کٹ جائے لیکن حق بات زبان سے نکل کر رہے گی. معاویہ نے خط لکھا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو. معاویہ نے خط لکھا مولا کائنات کے نام. ظالم جب جری بن جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا وہ کیا کر رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کس پر ظلم ڈھا رہا ہے. اس نے خط لکھا, کس کو خط لکھ رہا ہے؟ مولا کائنات کے نام خط. معاویہ کا خط آیا, کیا لکھا ہے خط میں؟ روایتیں کہتی ہیں معاویہ نے لکھا ہے من امیر المومنین الى علی ابن ابی طالب. یہ امیر المومنین کا خط ہے علی کے نام, اور لکھا ہے ختم علی جو جنگ جمل میں ہو چکا وہ ہو چکا, اب تیار رہو کہ میری فوج تیار ہے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے, دیکھو موت سے ڈرنا جانا. مولا کائنات نے خط کو دیکھا, مسکرایا کہ علی کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے وہ جو خاندانی بھاگنے والا ہے. مولا کائنات نے مسکرایا, کس کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے, کس کو جنگ کے لیے اکسا رہا ہے؟ مولا کائنات نے خط کا جواب لکھا من علی عبداللہ علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر, وہ جو تھا وہ کہہ رہا میں امیر المومنین ہوں, مولا کائنات جواب دے رہے بندے خدا کی طرف سے معاویہ کے نام. وہ ناز کر رہا ہے حکومت پر, یہ ناز کر رہے ہیں بندگی پر. جو بندگی پر ناز کرتا ہے پروردگار اسے سارے عہدے بانٹ دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جی وہ حکومت پر ناز کر رہا ہے, یہ بندگی پر ناز کر رہا ہے. عبداللہ علی ابن ابی طالب الى معاویہ, کیا لکھا مولا گانا بھی, کیا تو مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے؟ علی کی شجاعت کو پہچاننے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے دادا اور اپنے ماموں اور اپنے رشتہ داروں سے پوچھ لے جو جنگ احد میں مارے جا چکے ہیں, ان کو قتل کرنے والا میں ہی ہوں, میری تلوار سے وہ مرے ہیں. علی کو جنگ کے لیے اکسا رہا. مولا کہنا میں خط لکھا, خط لکھنے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا کون ہے جو یہ خط لے جائے معاویہ کے دربار میں. یہاں پر اصل چاہنے والوں کا امتحان ہوتا ہے. جی بزم میں بیٹھ جانا آسان ہے, امام کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہے. کون ہے اس خط کو لے جائے معاویہ کے دربار تک؟ سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے, اور مولا کرام نے کہہ بھی دیا تھا کہ اس میں جنگ کی باتیں ہیں, پتا نہیں وہ جس کے پاس دین نہیں ہے, جس کے پاس مذہب نہیں ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہو سکتا درباری میں اسے قتل کر دے, نامہ بر کو قتل کر دے. کون ہے لے جانے والا؟ چاروں طرف اصحاب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. تیرے ماں بن ادی نے کہا مولا میں لے جاؤں گا اس خط کو, میں لے جاؤں گا.
مولا کائنات نے کہا اس خط میں جنگ کی باتیں ہیں،
ہونے دیجئے،
تمہاری شہادت بھی ہو سکتی ہے،
میں تیار ہوں. اللہ اکبر.
اچانک موت آ جائے قبول کرنا موت کو آسان ہے، یقین رکھتے ہوئے کہ موت آئے گی قدم آگے بڑھانا مشکل ہے. یقین رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا تمہاری شہادت بھی ہو جائے، کہ مولا میں تیار ہوں. تیمہ نے قد کو لیا، شام کی طرف چلے.
جرت دیکھیے گا، حق بولنے کی طاقت دیکھیے گا.
گئے شام کی طرف، ماریہ اپنے اصحاب کے ساتھ شام کے باہر باغ میں ٹھہرا ہوا تھا. عمر عاص، یزید، ابو الاول سلمہ نے باہر ماویہ کے خیمے کے باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے ایک دوسرے کا. انہوں نے دیکھا کہ دور سے حجاز سے شخص آ رہا ہے، اور سوچا کہ چلو اس کا بھی مذاق اڑا ہے. اس کو روکا، کھڑا کیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ تو رسول سے آ رہا ہوں. کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں شام جا رہا ہوں. کیا کام ہے تمہارا؟ کہا خط ہے. کس کی طرف سے ہے؟ مولا الموحدین، امیر المومنین، قائد حر المحجلین، علی ابن ابی طالب کا خط ہے. بولے اس شام کے لیے خط لے جا رہے ہیں جہاں شام میں مولا کائنات کے خلاف تبلیغات کی گئی، مولا کائنات کے خلاف تبلیغات کی گئی. یہ علی بن ابی طالب کا خط ہے، جو امیر المومنین ہے، جو قائد حر المحجلین ہے، جو موحدین کا مولا اور امام ہے، اس کا خط ہے. کہ کس کے نام؟ کہ امام الفاجر والفاسق والغاصب معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط ہے. جو عمر عاص نے اس جملات کو سنا پسینے چھوٹنے لگے. یہ کون ہے؟ نہتا ہے لیکن زبان اس کی چل رہی ہے، نیام میں تلوار نہیں ہے لیکن کردار اتنا صاف ہے کہ زبان خود تلوار بنی ہوئی ہے. پسینے چھوٹنے لگے، کون ہے یہ؟ اتنی جرات، اتنی شجاعت کہ خط دے دو مجھے. ترما بن عدی نے کہا خط معاویہ کے نام ہے، معاویہ ہی لے گا. کہا میں اس کا وزیر ہوں.
تو تیمہ نے کہا امیر پر بھروسہ نہیں ہے، وزیر پر کہاں سے بھروسہ.
سلام پڑھیے محمد والے محمد.
جی امیر ہی پہ بھروسہ مجھے نہیں ہے، اس کے وزیر پہ کہاں سے بھروسہ ہوگا.
ہاں بیٹے کو دے دے. تو تیمہ نے کہا اس باپ کا یہ بیٹا، فاسق کا بیٹا کیا ہو سکتا ہے، اس پہ کیسے بھروسہ کروں،
اس کو میں خط نہیں دوں گا. کہا مجھے لے چلو معاویہ کو خط دینا ہے.
اللہ اکبر. عمر عاص، یزید، ابو الاول سلمہ تینوں مل کر اس شخص کو لا رہے معاویہ کے خیمے میں. قالین بچھا ہوا ہے، کارپیٹ. ترما کے لیے معاویہ، اب عمر عاص نے معاویہ سے کہا علی کا خط لے کر آیا ہے، ایک علی کا شاگرد اور صحابی، اندر آنے کی اجازت ہے؟ معاویہ نے کہا بھیج دو. عمر عاص نے کہا بڑا سخت ہے، اس کی زبان بہت چلتی ہے، کہ ہم بند کر دیں گے. لیا اس کو، آیا تیمہ دربار میں، اپنے جوتے سمیت کارپیٹ کے چلنے لگے.
معاویہ کے ساتھی جو ہوتے ہیں ادھر ادھر کے درباریوں نے کہا یہ کیا تم توہین کر رہے ہو، کارپیٹ پہ چل رہے ہو یہاں پر. تیمہ نے کہا یہ مسجد تو نہیں ہے،
یہ کوئی مقدس مقام تو نہیں ہے کہ میں جوتیاں اتار دوں. کیا مطلب؟ وہ مقدس مقام کوہ طور تھا جہاں پر پروردگار نے موسیٰ سے کہا اپنی جوتیاں اتار کر آؤ، یہ تو ظالم کا دربار ہے، یہاں کیسا حکم ہوگا؟ یہاں کون سا حکم ہے کہ میں جوتیاں اتار دوں؟
یعنی طریقہ دیکھیے گا گفتگو کرنے کا، دلیلوں کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے سے. گئے دیکھا کہ ایک کرسی خالی تھی، اس کرسی پہ جا کر بیٹھ گئے. معاویہ نے اعتراض کیا کہ بغیر اجازت کے تم بیٹھ گئے. ترما نے کہا کہ بیت المال جو بغیر اجازت کے لوگوں میں بانٹ رہا ہے وہ کیا بانٹ سکتا ہے؟ کیا میں یہ کرسی پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا؟
جو دین کے بغیر اجازت کے بیت المال لٹا رہا ہے اسے اجازت ہے کہ یہ کرسی پہ بیٹھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. تو کہاں سے آیا ہو؟ کہا مدینے سے. کہاں جانا ہے؟ شام. کیا لایا ہو؟ خط.
عمر عاص نے کہا رک جاؤ معاویہ، یہ بڑا بولتا ہے، علی کی تعریف بھی کرے گا، تمہاری مذمت میں جملے بھی کہے گا، کہنے سے پہلے اس کا منہ بند کر دو. کہا کیا کروں؟ میں کچھ پیسہ دیتا ہوں. کہا 10,000 درہم دے دیں. عمر عاص نے کہا اور بڑھا دو یا علی کا صحابی ہے. کہا 20,000 دے دوں. روایت میں کہ 30,000 درہم پہ طائب پایا کہ دے دی. 30,000 درہم دیے گئے کس کو؟ ترمہ بن ادی کو, کہ وہ خاموش ہو جائے, زبان نہ کھولے. 30,000 درہم دینے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئی, کھانا ہوا, پانی کچھ چاہیے, ادھر ادھر تھکے ماندے تو نہیں ہو, سواری تو نہیں چاہیے. اس کو بھلایا گیا تاکہ پیسوں کا لالچ دلا کر سکوں کی کھنکھناہٹ زبان کو بند کر دے. جب کچھ وقت گزر گیا تب معاویہ نے پوچھا بتاؤ کس کا خط ہے؟ جو لہجہ پہلے تھا اس سے بھی زیادہ سخت. پہلے 4 صفت بیان کیے مولا کائنات کے, اب جب بولنے لگے صفت بعد صفت بیان ہونے لگی. جو اسد اللہ غالب ہے, غالب اللہ کل غالب, ابھی علی ابن ابھی طالب ہے, اس کا خط ہے ایک فاجر کے نام, یہ غاصب کے نام. معاویہ نے کہا یہ تو اور بگڑ گیا ہے, ہم تو پیسوں کے ذریعے سے اس کی زبان کو بند کرنا چاہتے تھے, یہ تو ہماری زبانوں کو بند کرنے پر تلا ہوا ہے. کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ خود پڑھ کے دیکھ لو. بیٹھا ہوا تھا تخت پر معاویہ, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, تخت پر بیٹھا ہوا تھا. معاویہ نے کہا خط مجھے دے دو. تیری ماں نے کہا یہ خط ہے ایک معصوم رہبر کا, خط ایسے تمہیں ملنے والا نہیں ہے جب تک تم کھڑے ہو کر خط مانگو گے نہیں. خط لکھا تھا معاویہ نے, جواب کا انتظار ہے, جواب آ چکا ہے, بے چینی. تیری ماں نے کہا جب تک کھڑے ہو کر مانگو گے نہیں خط نہیں ملے گا, تم مانگ تو دیکھ, میں خط کو بوسا لے کر دوں گا. تخت کو چھوڑ کر معاویہ کھڑا ہو گیا. تیری ماں نے خط کو بوسا دیا, کہا لے یہ خط کو پڑھ. معاویہ خط پڑھنے لگا, غصے کے آسرا چہرے پر نمودار ہوئے, اپنے کاتب سے کہا لکھو اس خط کا جواب کہ جا کے علی سے کہہ دو اے علی میرا لشکر اتنا زیادہ ہے جتنے آسمان پر ستارے ہیں, اور اس خط لکھو ستاروں کے مانند میرا لشکر ہے. کاتب لکھنے لگا. جب جملہ ختم ہوا ترما نے کہا یہ خط علی تک پہنچانے کی ضرورت نہیں, میں خود جواب دے دیتا ہوں. کیا ہے تمہارا جواب؟ اے معاویہ اگر تیرا لشکر ستاروں کی طرح ہے تو میرا علی سورج کی طرح ہے, جب سورج نکل آتا ہے تو ستارے ڈوب جاتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تیرا لشکر اگر ستاروں کی طرح ہے تو میرا مولا سورج کی طرح ہے, جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں, ان کا وجود باقی نہیں رہتا ہے. اور میرے مولا کے لشکر میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو تیرے سارے لشکر کو کھا جائیں گے, جن کا نام جس کا نام ایک ہے مالک اشتر. ایک اشتر ہی کافی ہے, پھر حیدر کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے لشکر کو ختم کر دیں گے. جواب میری طرف سے سنے گا, لے جا کر. ترمان نے خط لیا, خط لے کر باہر نکلنے لگے تو 30,000 درہم وہیں کرسی پر رکھ کر اٹھ گئے. معاویہ نے پکار کر عمر عاص یہ پیسہ دے دو, اس کو لے جائے تاکہ پتا چلے مدینے میں معاویہ کتنا انفاق کرتا ہے. ترمان نے مڑ کر کہا یہ پیسہ میں لوں؟ اے معاویہ میں نے زندگی میں ایک سکہ حرام کا استعمال نہیں کیا ہے, جو حرام کھاتا ہے اس کے اندر حق بولنے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی. میں نے اپنے آپ کو بچایا جو تیرے دربار میں حق بول رہا ہوں, میں نے اپنے آپ کو بچایا. یہ پیسہ مومنین کا ہے, یہ پیسہ مسلمین کا ہے. 30,000 درہم یہ ایک آدمی کو نہیں مل سکتے, یہ بیت المال ہے, اس میں سب کا حق ہے, لے جاؤ فقیروں میں بانٹ دو. کون ہے؟ علی کا ایک مکتب کا ایک شاگرد, ایک صحابی جو ایسے برخورد کر رہا معاویہ کے دربار میں. جب چلے گئے ترما خط لے کر, سرخ رو گئے, کامیاب ہو کر گئے, تب معاویہ نے کہا اے عمر عاص کیا ہمارے دربار میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو میری طرفداری کرے؟ عمر عاص نے کہا کیا علی کے ہزاروں صفتوں میں کوئی ایک صفت تو تیرے اندر ہو؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کوئی ہزاروں صفتوں میں کوئی ایک صفت تو پیدا کر, ہم بھی مفت تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں.
وہ لیتا نہیں ہے علی کے پاس. بعد معاویہ نے ایک جملہ کہا میرے عزیز، روایت میں لکھا ہوا، عمر عاص نے ایک جملہ کہا معاویہ سے، روایت میں لکھا ہوا ہے، میں تیرے دربار میں ہوں، تیرا کھاتا ہوں اے معاویہ، لیکن یاد رکھ اگر علی شام آ گئے تو میں نماز علی کے پیچھے پڑھوں گا، دسترخوان پر تیرے گھر آ جاؤں گا. مجھے اتنا یقین ہے کہ علی کے پیچھے نماز میری صحیح ہوتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ظالم کہہ رہا ہے، ظالم کا وزیر یہ ظالم سے کہہ رہا ہے کہ علی کے فضائل دربار میں بیان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ علی کے شاگرد نے انہیں بولنا سکھا دیا. حق بول کر ایک شاگرد واپس آ گیا خط لے کر. میرے عزیزو، جہاں حق بولنا ہے وہاں بولنا ہے. علی والوں نے ثابت کر دیا کہ حق کسے کہتے ہیں اور حق کہاں بولنا ہے، کس طرف بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کیسے کہا جاتا ہے. اور وہ جرت اور اپنے پاکیزگی نفس کے ساتھ ترما بن ادی نے حق کا پرچار کر دیا سارے شام میں. صرف یہی نہیں، تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے بے دھڑک حق کہا ہے، ظالم کے دربار میں حق کہا ہے، تیروں کے سائے میں حق کہا ہے، تلواروں کے سائے میں حق کہا ہے، ایک جملہ بھی انہوں نے حق سے ہٹ کر نہیں کہا. اس لیے کہ اپنی تربیت انہوں نے ایسے کی تھی کہ ایسے موقع پر انہیں حق بولنا ہے. اس لیے جب کسی نے پوچھا مولا امام حسین سے، مولا آپ قیام کر رہے ہیں، آپ کے قیام کی وجہ کیا ہے، تو مولا امام حسین نے کہا الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناهى عنه، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ حق کی پیروی نہیں کر رہے ہیں اور باطل سے دور نہیں ہے؟ لوگ حق کی پیروی کریں، اس لیے میں قیام کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے حق پر باقی رہنے کا لطف کیا ہے، حق پر چلنے کا مزہ کیا ہے. وہ لوگ مشکلات میں پریشان ہو جاتے ہیں جو حق سے دور رہتے ہیں، لیکن حق کے سائے میں آ جائے مشکلات و مصائب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. یہ گور، یہ سلیقہ ہمیں سکھایا تو کربلا والوں نے سکھایا. ہاں میرے عزیزو، کربلا سے سبق لیں اور اس کربلا کے سبق کو آخری امام کے ظہور سے ملا دیں. پھر ایک امام کو اسی اصحاب کی ضرورت ہے جیسے حسین کی ضرورت تھی. ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. یا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا کے میدان میں ہوتا. یہ کاش صرف افسوس نہیں ہے، یہ کاش آئندہ آنے والے انقلاب کی تیاری کے لیے ہے. یعنی ایک امام پھر آئے گا، پھر انقلاب برپا ہوگا، پھر اسے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جسے حر کہا جاتا ہے، جسے حبیب کہا جاتا ہے. نام بدلیں گے، کردار نہیں بدلے گا. کل حر تھے، پھر آنے والے حسنی ہوں گے، کل حبیب تھے، پھر آنے والے حسینی ہوں گے، کل جان تھے، پھر آنے والا کوئی محمد ہوگا، کوئی علی ہوگا، وہی کردار رہے گا، نام بدل جائیں گے، کردار نہیں بدلے گا. اسی کردار کو ثابت کرنے کے لیے کربلا والوں نے اپنے جانوں کی قربانی دے دی. ایسی قربانیاں تاریخ میں بے نظیر ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک قربانی. کوئی اپنی ضعیفی کو قربان کر رہا ہے تو کوئی جوانی کو قربان کر رہا ہے. ایک بچے نے تو کتنا سبق دے دیا کہ جھولے سے اپنے آپ کو گرا کر بتا دیا امام میں وقت اگر حکم دیتا ہے تو انسان سوچنے نہ لگے. امام میں وقت دے آواز کو سوچا نہیں جاتا. سید سجاد مدینہ آنے کے بعد مدتوں گریا کرتے رہے، مدتوں گریا کرتے رہے، مدتوں 35 سال سے زیادہ گریا کرتے رہے. جب بھی کوئی پوچھتا مولا کیا ہو گیا تو یہ سید سجاد فرماتے تمہیں کیا معلوم کربلا میں ہم پر کیا گزری اور بازار شام و کوفہ میں ہم پر کیا گزری ہے. 1400 سال کے بعد جب ہم کئی مصائب کا جملہ سنتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. اس سید سجاد کی شجاعت پر قربان، اس کا آپ کے صبر پر ہماری جانے قربان، جنہوں نے کربلا کے مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اے شاہد مصائب کربلا تجھ پر سلام، مدتوں امام اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھ جاتے. جب بھی کوئی پوچھتا مولا سر تو اٹھائیے، ہم آپ کے چہرے کو چہرے کی زیارت کرنا چاہتے، تو سید سجاد کہتے تمہیں نہیں معلوم اس گلے میں اتنا سنگین تار ڈال دیا گیا تھا. ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، سر بلند نہ سکا، اور جب بھی سر بلند کرنا چاہتا ہوں تو میرے گلے میں تک تکلیف ہوتی ہے. پتا دوسرا جملہ کیا کہا امام نے؟ اس لیے سر جھکا رہا ہوں. ارے کوفے کے بازار میں جب بھی سر بلند کرتا، پیوں کا سر بے مغنا.
کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کڑا گرگڑ پھینک رہا تھا، ہمیں ایسے برتاؤ کیا گیا جیسے ترک و دہلم کے اسیروں پر کیا جاتا ہے، ظالموں نے ہمارے گھر لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وآخر دعوانا الحمد لله.